صفحہ نمبر 597۔ شیخ محمد حسین بٹالوی کے اس پرچے کا جواب جو انہوں نے 9 جنوری 1893 کو لکھ کر اپنے پرچہ نمبر 1 جلد 15 میں شائع کیا، خدا چوں ببندد دو چشمے کسے نبیند بگر مہر تابت بسے۔ شیخ صاحب بٹالوی نے پھر اس پرچے کے صفحہ 22 میں اس عاجز پر یہی الزام لگایا ہے کہ دروغ سے آپ کی کوئی تحریر خالی نہیں۔ سچ ہے انسان جس وقت باعث تکبر اور حسد کے پردوں کے نابینا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو ظلمت ہی ظلمت نظر آتی ہے، مگر یاد رہے کہ یہ الزام کچھ نئے نہیں۔ خدا تعالیٰ کے نیک بندے جس قدر دنیا میں آئے، بدتینتوں نے ان پر یہی الزام لگائے کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، مفتری ہیں، شہوت پرست ہیں، مال خور ہیں، لیکن جب دنیا ان دونوں گروہ میں فیصلہ نہ کر سکے تب آخر اس نے جس کی نظر دلوں کے پاتال تک پہنچتی ہے اپنے آسمانی فیصلہ سے روزے روشن کی طرح دکھلا دیا کہ کون کذاب اور کون صادق ہے۔ سو اس وقت میں کچھ ضرور نہیں سمجھتا کہ بار بار اپنے صدق کے ثبوت پیش کروں، میں خوب جانتا ہوں کہ جس پر میرا بھروسہ ہے اور جو میری اندرونی حالتوں کو سب سے بہتر جانتا ہے وہ آپ فیصلہ کرے گا۔ دیکھنا چاہیے کہ ایک زمانے تک ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار نابکار سے کیا کچھ اپنے نام سنے اور ان پر کس قدر بے جا تہمتیں افتراء وغیرہ کی لگائی گئیں، لیکن چونکہ وہ سچے تھے اور خدا ان کے ساتھ تھا اس لیے آخر کار مخفی نہ رہ سکے، اور آسمان نے بڑی قوت کے ساتھ ان نوروں کے ظاہر کرنے کے لیے جوش مارا تو تب سب مکذب ایسے نابود ہوئے اور لپیٹے گئے جیسے کوئی کاغذ کا تختہ لپیٹ دے وے۔ یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے رہے ہیں کہ جو نادانوں کی نظر میں سخت بیہودہ اور شرمناک کام تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصریوں کے برتن اور پارچات مانگ کر لے جانا اور پھر اپنے تصرف میں لانا، اور حضرت مسیح کا کسی فاحشہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کا عطر پیش کردہ جو حلال وجہ سے نہیں تھا استعمال کرنا اور اس کے لگانے سے روکنا دینا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 3 مرتبہ ایسے طور پر کلام کرنا جو بظاہر دروغ گوئی میں داخل تھا، پھر اگر کوئی تکبر اور خود ستائی کی راہ سے اس بنا پر حضرت موسیٰ کی نسبت یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہ حرام کھانے والا تھا، یا حضرت مسیح کی نسبت یہ زبان پر لاوے کہ وہ طوائف کے گندے مال کو اپنے کام میں لایا، یا حضرت ابراہیم کی نسبت یہ تحریر شائع کرے کہ مجھے جس قدر ان پر بدگمانی ہے اس کی وجہ ان کی دروغ گوئی ہے، تو ایسے خبیث کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی فطرت سے مغائر پڑی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے۔ سو حضرت بٹالوی صاحب یاد رکھیں کہ جس قدر آپ اس عاجز کی نسبت باعث اپنی نادانی کے دروغ گوئی کے الزام لگاتے ہیں وہ اسی قسم کے اعتراض ہیں جو پہلے اس سے نابکار لوگوں نے انبیاء علیہ السلام پر کیے ہیں، مگر آپ پر تکبر اور غرور اور خود پسندی کا اعتراض ہے جو اسی معلم الملکوت کا خاصہ ہے جو آپ کا قرین دائمی ہے۔ اگر کوئی کذب حقیقت میں ہم سے ظہور میں آیا ہے تو ہم اس کی سزا پائیں گے، اور اگر خلیل اللہ کے کلمات کی طرح ہمارا کوئی کلمہ کسی نادان کی نظر میں بصورت دروغ معلوم ہو تو یہ اس کی نادانی ہوگی جو ایک دن ضرور اس کو رسوا کرے گی۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں سے پناہ میں رکھے جو کہ ابلیس کی چادر پہن کر اپنے نفسانی پندار سے ہم چمن دیگرے نیست کہتے پھریں اور اپنی کور باطنی سے دوسروں کی نکتہ چینی کریں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد تکبر جیسی اور کوئی بلا نہیں، یہ ایک ایسی بلا ہے جو دونوں جہان میں انسان کو رسوا کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کا رحم ہر یک موحد کا تدارک کرتا ہے مگر متکبر کا نہیں۔ شیطان بھی موحد ہونے کا دم مارتا تھا مگر چونکہ اس کے سر میں تکبر تھا، اور آدم کو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں پیارا تھا جب اس نے توہین کی نظر سے دیکھا اور اس کی نکتہ چینی کی اس لیے وہ مارا گیا اور توقع لعنت اس کی گردن میں ڈالا گیا۔ سو پہلا گناہ جس سے ایک شخص ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوا تکبر ہی تھا۔ اب میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بدکار مفتری کو بے سزا نہیں چھوڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے جیسے مجھے مسیح ابن مریم قرار دیا ایسا ہی آدم بھی قرار دیا، اور فرمایا کہ اردتُ ان استخلف فخلقتُ آدما، یعنی میں نے ارادہ کیا کہ دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کروں سو میں نے آدم کو پیدا کیا، یعنی اس عاجز کو۔ سو جبکہ میں آدم ٹھہرا تو میرے لیے ایک نکتہ چین بھی چاہیے تھا جو اول لوگوں کی نظر میں ملکوت میں داخل ہو اور پھر الٰ یوم الدین کا جامہ پہنے۔ سو اب معلوم ہوا کہ وہ آپ ہی ہیں۔ اور پھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ فقرہ جو میں اوپر لکھایا ہوں یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، اور اگر یہ اللہ جل شانہ کا کلام نہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایک رات بھی مجھ کو مہلت نہ دے اور میرے پر وہ سزا نازل کرے جو کسی پر نہ کی ہو۔ اے میرے خدا، اے میرے ہادی رہنما، اگر یہ تیرا کلام نہیں، اگر تو نے ہی مجھے خلیفہ مقرر نہیں کیا، اگر تو نے ہی میرا نام عیسیٰ نہیں رکھا، اور تو نے ہی میرا نام آدم نہیں رکھا، تو مجھے زندوں میں سے کاٹ ڈال۔ لیکن اگر میں تیری طرف سے ہوں اور تیرا ہی ہوں تو میری مدد کر، جیسا کہ تو ان کی مدد کرتا ہے جو تیری طرف سے آتے ہیں۔ بالآخر میں اس بات کے لکھنے سے بھی نہیں رہ سکتا کہ بٹالوی صاحب کا رئیس المتکبرین ہونا صرف میرا ہی خیال نہیں، بلکہ ایک گروہ کثیر مسلمانوں کا اس پر شہادت دے رہا ہے، اور ساتھ ہی لوگ اس بات سے بھی حیران ہیں کہ یہ تکبر کس وجہ سے اور کس بنا پر ہے۔ مثلاً شیطان نے جو تکبر کیا تو اس کی یہ بنا تھی جو وہ اپنے تئیں نجیب الخلقت سمجھتا تھا، اور خلقتنی من نار کا دم مار کر، الاعراف 13، حضرت صفی اللہ پر خلقتہ من تین کی نکتہ چینی کرتا تھا۔ بس اگر حضرت بٹالوی صاحب اوروں کی نسبت اپنے تئیں ایک خاص طور سے نجیب الطرفین خیال کرتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت دینا چاہیے اور کوئی ایک آدھ شہادت پیش کرنی چاہیے۔ اور اگر تکبر کی بنا کسی نو کا علم ہے جو میاں شیخ الکل یا کسی اور سے حاصل کیا ہے تو اس کا بھی ثبوت چاہیے، کیونکہ اب تک ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ کون سا علم ان کو حاصل ہے۔ آیا طبیب ہیں یا فلاسفر ہیں یا حیات دان ہیں یا منطقی یا ادیب یا حقائق اور معارف قرآن میں سب سے بڑے ہوئے ہیں یا امام بخاری کی طرح کئی لاکھ حدیث نوک زبان ہے؟ اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں تو پھر بوجود شیطانی تکبر کے اور کیا ان کی نسبت ثابت ہو سکتا ہے؟ اب یاد رہے کہ تکبر کو جھوٹ لازم پڑا ہوا ہے، بلکہ نہایت پلید جھوٹ وہ ہے جو تکبر کے ساتھ مل کر ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ متکبر کا سب سے پہلے سر توڑتا ہے، سو اسی طرح اب بھی توڑے گا۔ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ میاں بٹالوی کا یہ شیوا ہے کہ اپنا تو خاص طور پر مولوی نام رکھا ہے اور دوسروں کا نام جاہل، احمق، ان پڑھ، اور جس پر بڑی مہربانی ہوئی اس کو منشی کر کے پکارا ہے، اور ہماری جماعت کا نام جہلا اور صفحا کی جماعت نام رکھا ہے۔ اب میاں بٹالوی بتلاویں کہ انہوں نے اپنے تئیں مولوی قرار دینے اور دوسروں کا نام جاہل اور ان پڑھ رکھنے میں سچ بولا ہے یا جھوٹ۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میاں بٹالوی کی جڑوں میں جھوٹ رچا ہوا ہے، اور تکبر کی پلید سرشت نے اور بھی اس جھوٹ کو زہریلا مادہ بنا دیا ہے، چونکہ شیطانی نخوت نے اپنا پورا پورا بوجھ ان پر ڈال دیا ہے۔ اس لیے ایک زور کے ساتھ دروغ گوئی کی نجاست ان کے منہ سے بہہ رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ وقاحت یہ کہ دوسروں کا نام دروغ گو رکھتے ہیں۔ میں یہ حلفن کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے مکرم و مخدوم دوست مولوی حکیم نور الدین صاحب بارک اللہ تعالیٰ فی مجد ہی و علم ہی و بقائے ہی و رزق عباد ہی من نفحات فیوز ہی و برکات نور ہی و ضیاء ہی ایک طرف کھڑے ہو کر قرآن کریم کے معارف بیان کریں، اور ایک طرف میاں بٹالوی فرقان حمید کے کچھ حقائق بیان کرنا چاہیں، تو مجھے یقین ہے اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موصوف کے مقابل پر یہ بیچارہ نیم ملا، گرفتار، عجب و پندار بٹالوی ایسا عاجز اور پیچھے رہ جاوے کہ ہر یک عقل مند اس پر ہنسے۔ مجھے ہر بار یہی تعجب آتا ہے کہ یہ حاطب اللیل باوجود اپنے اس بے جا تکبر اور کذب صریح کے کیوں اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالتا اور خوب سے نفس سے علماء اور فضلاء کا حقارت سے نام لیتا ہے۔ اس کی مولویت اور اس کے جنون فاسدہ کا فیصلہ نہایت آسان ہے، جس کا اب بفضل ہی تعالی وقت پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس فیصلے کے لیے ایک معیار کامل اس مضمون کے اخیر میں بیان کروں گا۔ اب چند اعتراضات ضروریہ کا جواب دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے: قولہو، نبیوں کی بھی پیشگوئیوں کا سچا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ صفحہ 26۔ اقول، اس سوال سے معترض نادان کی یہ غرض معلوم ہوتی ہے کہ گویا اس عاجز سے کوئی پیشگوئی خلاف واقعہ نکلی ہے۔ بس واضح ہو کہ یہ فیصلہ تو آسان ہے، معترض پر واجب ہے کہ ایک جلسہ مقرر کر کے وہ الہام اس عاجز کا پیش کرے جو بقول اس کے نفس الہام میں غلطی ہو، نہ کسی ظنی اور خیالی تعبیر میں، لیکن ایسے شخص کے لیے کچھ سزا بھی چاہیے تا بار بار دروغ گوئی کی نجاست کی طرف نہ دوڑے۔ کولو، جس شخص کی کوئی پیش گوئی سچی نکلے اور کوئی جھوٹی، وہ سچی پیش گوئی میں ملہم ہو سکتا ہے؟ اقول، اے محجوب نادان، کوئی پیش گوئی اس عاجز کی بفضل ہی تعالی آج تک جھوٹی نہیں نکلی، بلکہ 3000 کے قریب اب تک سچی نکلیں اور نکلتی جاتی ہیں۔ رہی اجتہادی غلطی، سو بخاری کو کھول اور ذہبہ واہلی کا مضمون یاد کر اور ان لوگوں کی مشابہت سے ڈر جو بعض پیش گوئیوں کی اجتہادی غلطیوں کو دیکھ کر مرتد ہو گئے تھے۔ قولہو، سامعین، قولہو سے یہاں مراد یعنی بٹالوی صاحب نے جو اعتراض کیا ہے، قولہو یعنی اس کا قول، اس کا اعتراض یہاں مراد ہے، اور اقول سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جواب ہے۔ قولہو، ایسا شخص اگر جھوٹ بولتا ہو، لوگوں کے مال ناجائز مارتا ہو، تو پھر بھی وہ اگر اس کی کوئی پیش گوئی سچی نکل آوے، ملہم، ولی، محدث اور خدا کا مخاطب ہو سکتا ہے۔ اقول، آپ جیسے نابکار مفتریوں نے انبیاء پر بھی یہی الزام لگائے تھے، حضرت ابراہیم پر جھوٹ کی تہمت، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر مال حرام کی، اور اس زمانے کے کور باطن عیسائی وغیرہ ایسے ہی الزام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں کہ فلاں قافلے کا مال بغیر کسی موقع لڑائی کے لوٹ لیا، چنانچہ ان الزاموں سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ ایک شخص نے ہزار ہا خون بھی کیے اور مال بھی لوٹے، تو وہ کیوں کر نبی صادق ٹھہر سکتا ہے، تو ایسے جاہل کا یہی جواب ہوگا کہ اپنے ان کامل نوروں کی وجہ سے جو بجز راست باز کے کسی کو نہیں مل سکتے، عقل مند انسان ان نوروں کی چمک دیکھ کر ان امور کی صحیح تعویل آپ اپنی عقل خدا داد سے سمجھ لے گا، اور جاہل اعتراضوں پر جمے گا اور سیدھا جہنم کی طرف جائے گا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام حقوق پر خدا تعالیٰ کا حق غالب ہے، اور ہر ایک جسم اور روح اور مال اسی کی ملک ہے۔ پھر جب انسان نافرمان ہو جاتا ہے، تو اس کی ملک اصل مالک کی طرف عود کرتی ہے۔ پھر اس مالک حقیقی کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو بلا توسط رسل نافرمانوں کے مالوں کو تلف کرے اور ان کی جانوں کو مارز عدم میں پہنچاوے، اور یا کسی رسول کے واسطے سے یہ تجلی قہری نازل فرماوے۔ بات ایک ہی ہے۔ اسی طرح خضر کے کاموں کی مانند ہزاروں امور ہوتے ہیں جو انبیاء اور محدثین پر ان کی خوبی ظاہر کی جاتی ہے، اور وہ ان کاموں کے لیے معمور کیے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں میں جو لوگ اجلت سے مخالفانہ دخل دیتے ہیں، وہی ہیں جو ہلاک ہوتے ہیں۔ قولہو، اس عاجز کی 52 سال کی عمر پر پہنچ کر فوت ہونے کی پیش گوئی آپ نے کی ہے یا نہیں؟ اقول، میں نے آپ کی نسبت یہ پیش گوئی ہرگز نہیں کی۔ اگر کسی نے میری طرف سے کہا ہے، تو اس نے جھوٹ بولا ہوگا، اور آپ کی سراسر یہ بد دیانتی اور خیانت ہے کہ بغیر اس کے جو مجھ سے دریافت کرتے یا میری کسی تحریر میں پاتے، ناحق بے وجہ یہ الزام میرے پر لگا دیا۔ قولہو، بعض مرید آپ کے شراب پیتے ہیں، اور کیا آپ کے بڑے معاون اور مرید نے آپ کے مکان پر شراب نہیں پی؟ اقول، لعنت اللہ علی الکاذبین، اب ثابت کرو کہ کس نے میرے مکان پر شراب پی، اور میرے بیعت کنندوں میں سے کون شراب پیتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بیعت کے بعد معن ایک پاک تبدیلی اپنے چال چلن میں دکھلاتے ہیں، وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں اور منہیات سے پرہیز کرتے ہیں، اور دین کو دنیا پر مقدم رکھ لیتے ہیں، اور صادق پرہیزگاروں کو اس بات کی کچھ بھی حاجت نہیں کہ کوئی ان کو نیک کہے، خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا دیکھنا کافی ہے۔ اب میں اپنے وعدے کے موافق ایک ایسا معیار ذیل میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں جس سے بخوبی کھل جائے کہ یہ عاجز معید من اللہ ہے، اور حضرت بٹالوی صاحب اول درجہ کے کاذب اور دجال اور رئیس المتکبرین ہیں، اور وہ تقریر یہ ہے کہ حضرت بٹالوی صاحب کی متواتر تحریروں سے ناظرین کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس عاجز کا نام جاہل اور نادان اور ان پڑھ رکھا ہے، اور ساتھ اس کے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ عاجز دراصل ملہم اور محدث نہیں ہے، بلکہ مفتری اور کذاب اور دجال ہے، اور بقول ان کے اس عاجز کے رگ و ریشہ میں جھوٹ رچا ہوا ہے، اور جب بعض نشان ان کو دکھلائے گئے، تو ان کی نسبت ان کا یہ بیان ہے کہ کبھی جھوٹے مدعی کی بھی خدا تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور حالانکہ جانتا ہے کہ یہ میری مدد اس کذاب کے صدق دعویٰ کے لیے دلیل ٹھہر جائے گی، تب بھی مدد کرتا ہے۔ اور ایسے کذابوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ رمل کے ذریعہ سے یا جعفر کے ذریعہ سے کوئی بات کہہ دیں اور وہ بات پوری ہو جائے۔ سو اس قسم کے نشانوں کو بٹالوی صاحب نے اپنے بیہودہ بیانات سے رد کر دیا ہے۔ لیکن اس جگہ ایک اور معیار ہے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں، ایک روحانی نشان جس سے ثابت ہوگا کہ یہ عاجز صادق اور خدا تعالیٰ سے معید ہے یا نہیں، اور شیخ محمد حسین بٹالوی اس عاجز کو کاذب اور دجال قرار دینے میں صادق ہے یا خود کاذب اور دجال ہے۔ عاقل سمجھ سکتے ہیں کہ من جملہ نشانوں کے حقائق اور معارف اور لطائف حکمیہ کے بھی نشان ہوتے ہیں جو خاص ان کو دیے جاتے ہیں جو پاک نفس ہوں اور جن پر فضل عظیم ہو، جیسا کہ آیت لا یمسہ الا المطہرون الواقعہ 80 اور آیت ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا البقرہ 270 بلند آواز سے شہادت دے رہی ہے۔ سو یہی نشان میاں محمد حسین کے مقابل پر میرے صدق اور کذب کے جانچنے کے لیے کھلی کھلی نشانی ہوگی۔ اور اس فیصلے کے لیے احسن انتظام اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مختصر جلسہ ہو کر منصفان تجویز کردہ اس جلسے کے چند صورتیں قرآن کریم کی، جن کی عبارت 80 آیت سے کم نہ ہو، تفسیر کے لیے منتخب کر کے پیش کریں، اور پھر بطور قرآن دازی کے ایک سورہ ان میں سے نکال کر اسی کی تفسیر معیار امتحان ٹھہرائی جائے، اور اس تفسیر کے لیے یہ امر لازمی ٹھہرایا جاوے کہ بلیغ فصیح زبان عربی اور مکفہ عبارت میں قلم بند ہو اور 10 جزء سے کم نہ ہو، اور جس قدر اس میں حقائق اور معارف لکھے جائیں وہ نقل عبارت کی طرح نہ ہو بلکہ معارف جدیدہ اور لطائف غریبہ ہوں جو کسی دوسری کتاب میں نہ پائے جائیں، اور بائیں ہما اصل تعلیم قرآنی سے مخالف نہ ہوں بلکہ ان کی قوت اور شوکت ظاہر کرنے والے ہوں، اور کتاب کے آخر میں 100 شعر لطیف بلیغ اور فصیح عربی میں نعت اور مدح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور قصیدہ درج ہوں، اور جس بحر میں وہ شعر ہونے چاہیے وہ بحر بھی بطور قرآن اندازی کے اسی جلسے میں تجویز کیا جائے، اور فریقین کو اس کام کے لیے 40 دن کی مہلت دی جائے، اور 40 دن کے بعد جلسہ عام میں فریقین اپنی اپنی تفسیر اور اپنے اپنے اشعار جو عربی میں ہوں گے سنا دیں، پھر اگر یہ عاجز شیخ محمد حسین بٹالوی سے حقائق و معارف کے بیان کرنے اور عبارت عربی فصیح و بلیغ اور اشعار آبدار مدھیہ کے لکھنے میں قاصر اور کم درجے پر رہا، یا یہ کہ شیخ محمد حسین اس عاجز سے برابر رہا، تو اسی وقت یہ عاجز اپنی خطا کا اقرار کرے گا اور اپنی کتابیں جلا دے گا، اور شیخ محمد حسین کا حق ہوگا کہ اس وقت عاجز کے گلے میں رسہ ڈال کر یہ کہے کہ اے کذاب، اے دجال، اے مفتری، آج تیری رسوائی ظاہر ہوئی، اب کہاں ہے وہ جس کو تو کہتا تھا کہ میرا مددگار ہے، اب تیرا الہام کہاں ہے اور تیرے خارق کدھر چھپ گئے؟ لیکن اگر یہ عاجز غالب ہوا تو پھر چاہیے کہ میاں محمد حسین اسی مجلس میں کھڑے ہو کر ان الفاظ سے توبہ کرے کہ اے حاضرین، آج میری روح سیاہی ایسی کھل گئی کہ جیسے آفتاب کے نکلنے سے دن کھل جاتا ہے، اور اب ثابت ہوا کہ یہ شخص حق پر ہے، اور میں ہی دجال تھا، اور میں ہی کذاب تھا، اور میں ہی کافر تھا، اور میں ہی بے دین تھا، اور اب میں توبہ کرتا ہوں، سب گواہ رہیں، بعد اس کے اسی مجلس میں اپنی کتابیں جلا دے اور ادنا خادموں کی طرح پیچھے ہو لے۔ یہاں حضور نوٹ میں فرماتے ہیں، شیخ بٹالوی کو اختیار ہوگا کہ میاں شیخ الکل اور دوسرے تمام متکبر ملاؤں کو ساتھ ملا لے۔
حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں، اگر کسی کے دل میں یہ خدشہ گزرے کہ ایسے جدید حقائق و معارف جو پہلی تفاسیر میں نہ ہوں وہ کیوں کر تسلیم کیے جا سکتے ہیں، اور وہ انہیں پہلی ہی تفاسیر میں محدود کرے، تو اسے مناسب ہے کہ عبارت ذیل کو ملاحظہ کرے۔
ثم رأيت كل آية كل حدیث بحرا مواجا فيه من اسرار ما لو كتب شرح سر واحد منها مجلدات لما احاطت هو ورأيت الاسرار الخفية متبذلة في اشارات القرآن والسنة فقد رأيت العجب كل العجب يد الحرمين صفحہ 42۔